الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر
کے ساتھ درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد حضرات علماء اکرام نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو آج کے جلسے کے عنوان سے جس عنوان سے جلسہ معنون ہے اس عنوان پہ اکٹھے ہو کر ہمارا مل بیٹھنا اور سیرت کے عنوان پر پہلی ملاقات رچ ڈیل کے اس ادارے میں یہ سمجھیں کہ یہ عبادت ہے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو آپ دو عنوان سنتے ہیں کہیں میلاد کا نام سنتے ہیں کہیں عید میلاد سنتے ہیں کہیں میلاد النبی سنتے ہیں کہیں ولادت مصطفیٰ سنتے ہیں یہ ایک ولادت کے نام پر ایک عنوان اشتہاروں میں آپ کو نظر آتا ہے दूसरा उन्वान आप देखते हैं सीरतुल नबी का, सीरतुल मुस्तफा का, सीरत खैरुल वरा का। तो एक विलादत मिलाद के नाम पर, एक सीरत के नाम पर, ये दो उन्वान अक्सर आपको नजर आते हैं। तो पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि विलादत मिलाद, मौलूद, ईद मिलाद या जिस उन्वान से भी ये उन्वान कायम किया जाता है, इसका माना है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी वालिदा के रहम से दुनिया में तशरीफ लाना। शायद इसका दुनिया में कोई भी मुनकर नहीं है। कोई दुनिया का यहूदी आप नहीं दिखा सकते, ईसाई नहीं दिखा सकते, हिंदू नहीं दिखा सकते, सिख नहीं दिखा सकते, कोई बुद्धिस्ट नहीं दिखा सकते जो ये कहता हो कि हुजूर पैदा नहीं हुए। और शायद हुजूर के तशरीफ लाने पर सिवाय शैतान के कोई नाराज भी नहीं हुआ, अपने पराए सारे खुश थे। अबू लहाब अपना नहीं था, रिश्ते में अपना था, लेकिन सबसे पहला पत्थर अबू जहल ने, अबू लहाब ने मारा था। मौलाना अभी आपको बता रहे थे ना, वो फारान की वादियों का जिक्र कर रहे थे, ये वही एरिया है जहां सफा और मरवा है, जिस पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले चादर को हिलाकर मक्के के मुख्तलिफ कबाइल को मुतवज्जे किया था और बुलाया था। तो आपके तबलीगी मिशन में सबसे पहले पत्थर मारने वाला वही है जिसने सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की विलादत पे खुशी मनाई। तो कौन है? चचा है। तो हुजूर की विलादत पर तो सिवाय शैतान के कोई नाराज भी नहीं हुआ, और विलादत का मुनकिर तो कोई दुनिया का काफिर भी नहीं है। अब ये इदारे की मस्जिद है, काफिर भी मानते हैं कि ये मस्जिद है, मुसलमान भी मानते हैं कि मस्जिद है, यहूदी भी मानता है, ईसाई भी मानता है, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, सारे मानते हैं, अपने अकीदे वाले हों या पराए अकीदे वाले हों, सारे मानते हैं कि ये मस्जिद है। अब मैं एक जलसा कायम करूं और कहूं कि मैं आज साबित करूंगा कि रज जेल की जामा मस्जिद है, तो ये बेवकूफी की बात नहीं? इसको तो अपने भी मानते हैं, दुश्मन भी मानते हैं, मस्जिद तो मस्जिद है। जब इसका कोई मुनकिर ही नहीं तो उस पर दलाल देने का क्या माना है? मुझे तो मस्जिद के अहकाम बताने चाहिए, मस्जिद के फजाइल बताने चाहिए, मस्जिद की जरूरत बतानी चाहिए कि मस्जिद इस्लाम में क्यों जरूरी है, उसकी फजीलत क्या है, उसका हुक्म क्या है, नहीं ये कि मैं साबित करने लग जाऊं कि ये मस्जिद है। भाई मेरे साबित करने के बगैर काफिर भी मान रहा है ये मस्जिद है, तो मुझे साबित करने की क्या जरूरत है, इस पर क्यों वक्त जाया करूं? इसलिए एक उन्वान है विलादत का, विलादत का कोई काफिर भी मुनकिर नहीं, विलादत का माना है रसूलुल्लाह अपनी मां हजरत आमना तय्यबा ताहिरा के बतन से, रहम रहम से इस दुनिया में तशरीफ लाए, इसका कायनात में कोई मुनकिर नहीं। दूसरा उन्वान है सीरत का, और सीरत का उन्वान का माना क्या है, अपनी पंजाबी जुबान में बताऊं ना आपको, मैं आसान लफ्जों में, सीरत का माना है हालात, जिंदगी के हालात, सीरतुल मेहदी, मेहदी की सीरत, उसके हालात और वाकयात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक पहलू विलादत का है और एक पहलू रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का है। यहूदी रसूलुल्लाह की विलादत का कायल है, सीरत का मुनकिर है, ईसाई रसूलुल्लाह की विलादत का कायल है, सीरत का मुनकिर है, हिंदू रसूल اللہ کی ولادت مانتا ہے سیرت کا منکر ہے، سکھ رسول اللہ کی ولادت مانتا ہے لیکن رسول اللہ کی سیرت کا منکر ہے۔ جس کے لوگ منکر ہوتے ہیں اس پر دلائل دے کر امت کو وہ بات سمجھائی جاتی ہے، جس کے سارے قائل ہوتے ہیں اس کے لیے نہ جلسے کی ضرورت ہوتی ہے نہ دلائل دے کر وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور تشریف لانا کیا تھا بلکہ آمنہ کے لال تو مقصود کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ کے لال کے وجود مسعود کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز کو وجود ملا ہے، یہ تو آپ اور میں نہیں کہتے، ہندو بھی کہتا ہے۔ ہندو کہتا ہے دنیا کی جس چیز کا مرضی نام لے کے آؤ، میں ہر چیز کے نام کا تجربہ کرنے کے بعد تمہیں ریزلٹ نیچے نکال کے دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ انسانوں کا نام ہو، جنوں کا نام ہو، فرشتوں کا نام ہو، پہاڑوں کا نام ہو، شہروں کا نام ہو، برتنوں کا نام ہو، پھلوں کا نام ہو، سبزیوں کا نام ہو، کسی کا بھی نام کوئی لے آئے۔ وہ کہتا ہے میں میتھمیٹکس کے حساب سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ہر نام کے نیچے لفظ محمد ملے گا۔ علم الاعداد میں علماء بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حروف ہیں 92، میم کے 40 ہیں، ہا کے 8 ہیں، پھر میم کے 40 ہیں، کتنے ہو گئے؟ دال کے 4 ہیں، کتنے ہو گئے؟ 92 ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کائنات کی ہر چیز کا میں حساب کر کے 92 نکال کے دوں گا۔ تو رحمت عالم تو کائنات کا مقصود ہے، مقصود کائنات ہے، ان کی وجہ سے تو کائنات کی ہر چیز کو وجود ملا ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی ولادت کا کائنات میں کوئی منکر نہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پاکستان میں ایک مقام پر جھگڑا ہوا، اس ربیع الاول میں ایک پارٹی نے اشتہار لگا دیا کہ جس دن حضور پیدا ہوئے تھے اس دن سوائے شیطان کے کوئی ناراض نہیں تھا۔ بات تو سچی تھی لیکن یہ اشتہار لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دوسری پارٹی نے اس کے سامنے اشتہار لگایا کہ 12 ربیع الاول کو سوائے شیطان کے کوئی بھی خوش نہیں تھا، کہ 12 حضور کی ولادت نہیں ہے، وفات ہے، تو حضور کی وفات پر صحابہ تو رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اس دن تو صرف شیطان خوش تھا۔ بات دونوں نے ٹھیک لکھی لیکن جھگڑا اتنا ہوا کہ پولیس انوالو ہوئی، دونوں کے اشتہارات اور بینروں کو اتارا گیا، تو کتنی تلخی ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اس لیے کہ مسلمان لڑے آپس میں، حضور تو دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ابھی مولانا آپ کو بتا رہے تھے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الیوم یوم الملہمہ، آج خباب کا بدلہ لینے کا دن ہے، بلال کی گلی میں رسی ڈال کے گھسیٹنے والوں آج میں بدلہ لوں گا، سمیہ کے 2 ٹکڑے کرنے والوں آج بدلہ لوں گا، تمہارا قیمہ کیا جائے گا، زنیرہ کی آنکھیں نکالنے والوں آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او خالد، جانتے نہیں ہو کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آج تو میں بدلہ نہیں، آج تو میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، اور معاف بھی ایسے کروں گا جیسے یوسف کو کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو یوسف نے کہا تھا لا تسریب علیکم الیوم، آج میں وہی عنوان قائم کروں گا اور مکے کے بھائیوں کو معاف کروں گا، آج زنیرہ کے دشمنوں کو بھی معافی ملے گی، خباب کے دشمن بھی معاف کیے جائیں گے، بلال حبشی کے دشمن بھی معاف کیے جائیں گے، آج تو معافی کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں۔ جو نبی معاف کرنے آیا تھا اس کی امت آپس میں لڑ رہی۔ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ شیطان نے کتنا کام دکھایا ہے؟ یہ شیطان ہر ہر منظر پر جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں فساد ڈال کے اپنا کام دکھاتا ہے۔ نہیں یقین کرتے آپ تو ذرا جا کر حج میں رمی پر دیکھ لو، رمی میں کس لیے جاتے ہیں؟ شیطان کو رمی کرنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے۔ خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور واجب ہے رمی کرنا۔ شیطان کو اس مقام پر رمی کرنے کے بجائے مسلمان ایک دوسرے کے سر پر پتھر مارتے ہیں، کیا رمی اس کا نام ہے؟ حکم یہ ہے کہ چنے کے برابر برابر چھوٹا دانا ہو تو اتنے متنے موٹے پتھر مارتے ہیں، جس کے سر میں لگا اس کو تو غریب کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ کچھ آپ تو بیٹھ نہیں سکتے نا، پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے اوپر جا کے چڑھ کے اس مینار پہ بیٹھ جاتے تھے اور جوتے مارتے تھے، وہ سمجھتے ثواب ہو رہا ہے۔ اس لیے غور و فکر کرو کہ کہیں شیطان اپنا کام تو نہیں دکھا رہا مسلمانوں کو رلا کر۔ اور پھر آپ اس میں ذرا اور زیادہ اس کو کھولے بات کو کہ میلاد اور ولادت منانے کی چیز ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ ولادت اپنائی نہیں جاتی کہ رسول اللہ نو کو پیدا ہوئے تو میرا بیٹا بھی نو کو پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسے؟ ولادت اپنائی نہیں جاتی، ولادت منائی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے کہ میرے مشن کو اپناؤ، مناؤ نہیں، اپناؤ، اس پہ عمل کرو۔ ولادت صرف ماننے کی چیز ہے، اپنانے کی چیز نہیں ہے۔ ولادت ماننے کی ہے کہ ہم مانتے ہیں حضور کی ولادت ہوئی، منائی جاتی ہے، اپنائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ اس لیے جھگڑا کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے ہر ایک کا منانے کا انداز الگ ہے، وہ منانے کے انداز الگ ہو سکتے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں کہ ہمارے مذہب کے بعض روایات ہیں علاقوں کے لحاظ سے، ملکوں کے لحاظ سے ان کے انداز مختلف ہیں۔ آپ دیکھیں عرب ہیں، ان کے ہاں بھی تو میت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن عربوں کے ہاں آپ کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں اور تین دن تک بیٹھ کے تعزیت کے عنوان پہ بیٹھے رہے اندر۔ لوگ جاتے ہیں ان کے ہاں تعزیت کرتے ہیں، اور حدیث میں بخاری مسلم میں روایت موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے کسی کے گھر، اور حضور نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اس کے لیے، مرحوم کے لیے، کہ صحابی کہتا ہے میں نے رسول اللہ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، دعا کرنا بھی جائز ہے، تعزیت کرنا سنت ہے، لیکن جو ہمارے رواج ہیں یہ علاقوں، ملکوں، قوموں کے رواج ہیں۔ ہمارے چرچ کے لوگ تو تین دن ایک جگہ پکے بیٹھ جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک۔ صبح 9 بجے بیٹھتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے آدھی رات۔ 72 پہلے 40 دن بیٹھتے تھے، وہ 40 دن اگر مذہب تھا تو اب 3 دن کیوں ہو گئے؟ 72 گھنٹے کیوں ہو گئے؟ وہ رواج تھا، ختم ہو گیا۔ اب 72 گھنٹے پکے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ علاقوں، قوموں، ملکوں کے رواج الگ چیز ہے، لیکن دین اور مذہب الگ چیز ہے۔ کسی قوم کے رواج کو نشانہ مت بنا، وہ قوموں کے رواج ہوتے ہیں، علاقوں کے رواج ہوتے ہیں، ملکوں کے رواج ہوتے ہیں۔ آپ ہر ایک قوم کے رواج کو بدعت بدعت کہ پوری امت میں انتشار پھیلائیں، یہ غلط بات ہے۔ بدعت اور چیز ہے، رواج اور چیز ہے۔ ایک آدمی اپنے رواج کو مذہب کا پارٹ بنا کر، مذہب کا حصہ بنا کر اسے کار ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے، اگر وہ اپنی قوم، علاقے، ملک کا رواج سمجھ کے کرتا ہے، اسے مذہب نہیں سمجھتا، ثواب نہیں سمجھتا، وہ بالکل بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے پورا ایک تماشا بنایا ہوا ہے، دونوں طرف سے توپے فٹ ہیں، ایک کہتا ہے وہ بدعت ہی ہے، وہ کہتا ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ آپ کو پتا ہے گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے؟ گستاخ رسول تو واجب القتل ہے، اس کو تو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو پھر جو گستاخ رسول کہتے ہیں ان کے سامنے گستاخ رسول زندہ پھرتے ہیں تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ حضرت تھانوی رحم اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت جی فلاں مولوی صاحب جو ہیں الٹے بانس بریلوی والے، وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کافر ہیں، آپ کیا کہتے ہیں وہ کافر ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں تو ان کو کافر نہیں کہتا، उसने कहा जी मैं उनसे पूछा, वो कहते हैं हजरत हम भी काफिर, आप क्यों नहीं काफिर कहते। हजरत ने बड़ा अजीब जवाब दिया, फरमाया उनका मुझे काफिर कहना उनकी मजबूरी है, उनका मुझे काफिर कहना उनकी मजबूरी है, लेकिन मैं उनको काफिर कहूं मेरी मजबूरी नहीं, मैं नहीं कहता। वो आदमी कहने लगा हजरत मुझे बताएं मजबूरी क्या है। उन्होंने कहा इसलिए कि वो अपने यकीन में अपने इल्म में मुझे गुस्ताखे रसूल समझता है, और गुस्ताखे रसूल मुसलमान नहीं होता। अगर वो मुझे गुस्ताखे रसूल समझ के फिर भी मुसलमान समझे तो काफिर हो जाएगा, उसकी मजबूरी है, लेकिन मैं उसे गुस्ताख नहीं समझता इसलिए मैं काफिर नहीं कहता। इसलिए कि ये बड़ा खतरनाक काम है कि मुसलमान को काफिर कहो, अगर वो काफिर नहीं है तो कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। ये तो हमने एक तूफान बदतमीजी बपा कर रखा कि अल्लाह के सामने सजदा भी करते हैं, रोते भी हैं, चीखते चिल्लाते भी हैं, और फिर एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते। कहीं वो हाल ना हो जाए कि जब यहूदी बैतुल मुकद्दस में हमला करने आए थे कब्जा करने के लिए, अंदर पता है ईसाई क्या कर रहे थे, वो अंदर में झगड़ रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम मक्की की रोटी खाते थे या बाजरे की रोटी खाते थे। उन्होंने कहा मक्की बाजरे का फैसला बाद में करना, दफा होने को यहां से तुम्हारे इस मुल्क पे कब्जा हो गया। आज हम भी यही फैसले करने लगे हैं कि नूर थे कि बशर, हाजिर थे कि नाजिर। जब तुम कहते हो कि आमना के लाल के बदन से पैदा हुए तो फिर तो आदम की औलाद हुए ना, विलादत भी मानते हो और फिर उन्हें आदम की नस्ल भी नहीं मानते। कभी किसी ने आज तक सुना है कि फलाने आदमी हाजी साहब के घर में नूर फरिश्ता पैदा हो गया, फलाने हाजी साहब के यहां बच्चा हुआ लेकिन वो जिन है, कभी सुना है आपने? ये ऐब है, नुकसान है, ये बेइज्जती है, तोहीन है किसी की कि किसी के घर में औलाद पैदा हो और वो उसकी जिन्स से ना हो। फलाने के यहां बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो कबूतर है, क्या ख्याल है आपका? ये बेइज्जती नहीं उसकी, ये तो तोहीन है उसकी। अल्लाह के बंदो, इंसान से इंसान पैदा होता है, ये अलग बात है कि सारी कायनात के इंसान मिल जाए तो आमना के लाल के इंसान के जूते का मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये अजमत दी अल्लाह ने उनको, इस अजमत का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो मकाम मुस्तफा को मिला है उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन थे तो हजरत आदम की औलाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। हजरत आमना के घर पैदा होते हैं, हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह को अपने पेट में उठाए फिरती थी, मैं जंगल में बकरियां चराने जाती थी, मेरे पांव के नीचे कांटा आ जाता था तो वो फूल बन जाता था। हमारे पांव के नीचे कांटा है तो अंदर चला जाता है, जख्म कर देता है। आमना फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह मेरे पेट में थे, मेरे पांव के नीचे कांटा आए तो फूल बन जाए, और मेरे पांव के नीचे पत्थर आए तो रेत और मिट्टी बन जाए। मैं कुएं पे पानी पीने जाऊं तो मुझे तकलीफ नहीं करनी पड़ती थी, मैं कुएं पे पहुंचती थी पानी खुद ऊपर आ जाता था। मैं बकरियां चराने जाती थी, आमना के लाल मेरे पेट में थे, बकरियां मेरे आगे नहीं चलती थी, मेरे पीछे चलती थी, इसलिए कि इमामुल अंबिया मेरे पेट में। ये हजरत आमना क्या, हजरत शीमा से पूछ लो, हलीमा की बेटी से। वो कहती है अम्मा जान ये मेरा भाई 4 साल से ऊपर हो गया, इसको मेरे साथ भेजो बकरियां चराने को। उसने कहा बेटा छोटा बच्चा है, इसको तेरे साथ भेज दे, गोद में उठाना पड़ेगा, बकरियां चराएगी, इसको संभालेगी। अम्मा तुम्हें क्या पता, मैं एक दिन इसको ले गई थी जंगल में, जिस दिन मैंने अपने भाई को जंगल में बकरियां चराने ले गई, अम्मा खुदा की कसम उस दिन मुझे गर्मी नहीं लगी। बेटा कैसे, कि ये छोटा मोहम्मद मेरे साथ था तो मेरे सर पर आसमान से बादल ने छतरी बनाई हुई थी, मैं साए में चलती रही, जिधर जाती थी साथ साथ बादल जाता था। अम्मा मैं बकरियों को संभालना नहीं पड़ा, बकरियों को छोड़ा
बकरियां अपना दाना चुग के घास खा के मेरे पास आके बैठ गई। मैंने हुजूर को गोद में उठाया, खिलाती थी, बकरियां सारी बैठ कर हुजूर का दीदार करती थी। अम्मा बकरियों को संभालना भी नहीं पड़ता था, बकरियां मेरे आगे नहीं चलती थी, मेरा भाई आगे होता था, बकरियां पीछे आती थी। अम्मा मेरे साथ भेज दो वरना बकरियां चलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये मेरा भाई जब मेरे साथ होता है तो कोई मुश्किल बात ऐसी आती। ये तो शीमा कहती है, रसूलुल्लाह की बहन, ये वो शीमा है कि वो कहती है मैंने हुजूर को गोद में उठाया हुआ था और हम कुछ औरतें बातें कर रही थी, लड़कियां बैठी हुई, और मैं कोई शिर्किया बात कहने वाली थी, अल्लाह की जात और सिफत में शिर्क करने वाली बात मेरे मुंह से निकलने वाली थी, तो हुजूर ने मुझे यहां काटा, हुजूर के नए नए दांत निकले थे, मुझे जोर से काटा, मैंने क्यों किया, हुजूर ने मुंह छोड़ा और मुझे वो बात भूल गई। अब एक जमाना गुजर गया, मैं कैदी बन के आती हूं हुजूर की खिदमत में। मैंने पूछा कि तुम्हारा आका कौन है, उन्होंने कहा कि हमारे आका अल्लाह के नबी हैं, उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सीमा कहती है मैं खुश हो गई, मैंने कहा जाओ अपने आका से कहो कि तेरी बहन कैदी बन के आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब पता चला, हुजूर ने फरमाया मेरी तो बहन ही कोई नहीं, मैं तो अकेला हूं, मेरा तो भाई भी कोई नहीं, बहन भी कोई नहीं, ये मेरी बहन का दावा करने वाली कौन है, बुलाओ उसे। शीमा आती है और कहती है मोहम्मद मैं आपकी बहन हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर ने फरमाया कि कोई दलील, उसने कहा आपको याद है आप मेरी गोद में थे, मैं कोई बात करने वाली थी, आपके नए नए दांत निकले थे, आपने मुझे काटा था, देख लो अभी भी निशान है। हुजूर फरमाने लगे तो सीमा है, कहां मैं सीमा हूं। हुजूर ने फरमाया ये मेरी बहन है, चादर बिछाई अपनी कंबली, फरमाया इस पे बैठ, तू मुझसे बड़ी है। हुजूर ने एहतराम से बिठाया, फरमाया सिर्फ मेरी बहन को नहीं, इसको आजाद करो। उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे आजाद करते हो कबीले वाले क्या कहेंगे, फरमाया बहन मैं सखी हूं, तुझे नहीं तेरे सारे कबीले को आजाद करता हूं। रहमत आलम तो इतने फराख दिली से पेश आते थे। कुरान का मुताला करें ना, मैंने जो आयतें आपके सामने पढ़ी हैं ये सूरह बरात की आयतें हैं, तौबा, जैसे सूरह तौबा भी कहते हैं, सूरह बरात भी कहते हैं, दसवें पारे से शुरू होती है, ग्यारहवें पारे में खत्म होती है, आगे सूरह यूनुस है, पीछे सूरह अनफाल है, ये 129 आयात पर मुश्तमिल सूरत है। मैंने आखिरी दो आयतें पढ़ी हैं आपके सामने, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उबै इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों हजरात का ये कौल ये है कि ये जो दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं वो फरमाते हैं कुरान की सबसे आखिरी ये दो आयतें उतरी हैं, इनके बाद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। सबसे आखिर में ये दो आयत उतरी हैं, सूरह तौबा की आखिरी आयतें, उनका कौल ये। और हजरत अबू दर्दा तो फरमाते हैं कि ये कुरान की इतनी अजमत वाली आयतें हैं दो, सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें हैं, कि जिस आदमी को कोई मुश्किल पेश आ जाए, सात मरतबा सुबह पढ़े, सात मरतबा शाम को पढ़े, अल्लाह इन आयतों की बरकत से उसकी मुश्किल को हल कर दे। ये ऐसी आयत है, फरमाया लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। आप कुरान पे गौर कीजिए ना, पक्की बात है कि आया तुम्हारे पास रसूल पैगाम लेकर अल्लाह का, मिन अनफुसिकुम, वो तुम में से है, अनफुसिकुम, और एक रवायत है अनफसिकुम, वो तुम में से सबसे अफजल है, हसब के लिहाज से भी, नसब के लिहाज से भी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नसब बयान करने वाले अदनान से ऊपर झूठ बोलते हैं,
انہیں پتا نہیں کہ نسب حقیقت میں کیا ہے. کوئی 30 پشتیں بیان کرتے ہیں, کوئی 40 پشتیں بیان کرتے ہیں, 10 پشتوں کا گڑبڑ گھوٹالا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عبداللہ اور آمنہ سے لے کر آدم اور حوا تک میرے جتنا سلسلہ نسب و حسب ہے اللہ نے ایسا پاکیزہ بنایا ہے کہ ان سارے خاندانوں میں ایک بھی ماں یا باپ ایسا نہیں گزرا جو بدکار ہو. کافر تو تھے لیکن بدکار کوئی نہیں تھا, پاکیزہ لوگ گزرے ہیں, زناکار کوئی نہیں تھا, اللہ نے ایسا محفوظ بنایا ہے. تو قرآن میں دونوں معنوں میں دونوں روایات موجود ہیں کہ وہ تم میں سے یعنی حضرت آدم کی اولاد عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں تکلیف پہنچے وہ انہیں برداشت نہیں, امت کو مشقت معلوم ہو, پریشانی آئے تو نبی برداشت نہیں کرتا, اور امت آپس میں لڑنے لگ جائے تو نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. نبی کے سامنے تو تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں قبر میں, اور جس نبی کے سامنے یہ پیش ہوتا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپس میں لڑتی ہے تو حضور کا کتنا دل دکھتا ہوگا. کبھی سوچا ہے, کبھی غور و فکر کی ہے اس پر کہ کہیں ہم نبی کا دل دکھانے والے تو نہیں ہیں؟ صحابی تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور کی قبر پہ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم, اس نے شعر پڑھا کہ میری جان قربان ہو جائے اس آدمی پر جو اس قبر میں رہتا ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, یا رسول اللہ آپ اس قبر میں سکونت پذیر ہیں, میری جان آپ پر قربان ہو جائے. پاک دامنی, بخشش, سخاوت اور کرامت رہتی ہے اس قبر میں. یا رسول اللہ میں نے قرآن میں سنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی گناہ کر لے اور وہ توبہ کرے اور میرے محبوب کی خدمت میں آ جائے, اس کے لیے میرا محبوب بھی توبہ کرے, اس کی سفارش کرے, تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ میں اس لیے خدمت اقدس میں آیا ہوں کہ آپ اللہ کے سامنے میری سفارش کریں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے جنت دے دے. اتنا کہہ کے دعا کر کے چلا گیا. قبر پہ جو شخص بیٹھا ہوا سن رہا تھا وہ کہتا ہے مجھے غنودگی کی عالم میں نیند آ گئی, میں سو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں تشریف لاتے ہیں, فرمایا جاؤ دعا کرنے والوں کو ڈھونڈ کے کہہ دو کہ میرے اللہ نے اسے معاف کر دیا. ہم تو اس نبی کے نام لے ہوئے ہیں لیکن یہ جھگڑے کہاں سے آ گئے امت میں, یہ لڑائی کہاں سے آ گئی امت میں, یہ شیطان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ورنہ آپ نے کبھی سوچا کہ جس نبی کی ہم نام لیوا ہیں اس کا نام ہے محمد, اس کا معنی کیا ہے؟ جس کو اپنے بھی تعریف کریں دشمن بھی تعریف کریں, جس کی تعریف آسمانوں میں بھی ہو زمینوں میں بھی ہو. محمد تو اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دادا نے نام کیا رکھا تھا؟ محمد, اور ماں نے احمد. احمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی اتنی تعریف کرنے والا کہ اس جتنی کوئی خدا کی تعریف کر ہی نہ سکے, اللہ کی حمد و ثنا اتنی کرنے والا. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ اس کی اتنی تعریف ہو کہ اپنے بھی کریں دشمن بھی کریں, آسمانوں میں بھی تعریف ہو زمینوں میں بھی تعریف ہو. تو ہم تو اس نبی کے نام لے ہوا ہے, یہ جھگڑا ہمیں کس نے سکھا تھا؟ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, آگے کیا کہا؟ حریص علیکم. وہ نبی تو حریص ہے اس بات پر کہ میری امت کو بھلائی ملے, وہ تمہیں بھلائیاں دینے پر حریص ہے
تما کرتا ہے اس بات کی کہ میری امت کو بھلائیاں ملے. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے لیے شفیق بھی ہے اور رحیم بھی ہے. شفقت و رحمت کی بارش اور دریا بہانے والا ہے آل ایمان کے لیے. سورہ توبہ ہے, اس میں تو جہاد کا مسئلہ آیا تھا. جب وہ لوگ نہیں مانتے تھے تو اللہ نے حضور کی تعریف کرنے کے بعد کہا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, یہ وہ موڑتے ہیں اس کے باوجود بھی تیری بات نہیں مانتے تو کہہ دے مجھے اللہ کافی, حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو, کوئی نہیں عبادت کے لائق مگر صرف اللہ, علیہ توکل. تو ان سے کہو کہ میرا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, وہ رب جو عرش عظیم کا ہے. یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں نو آسمان ہے, مولوی کہتے ہیں سات آسمان ہے, قرآن بھی کہتا ہے سات آسمان ہے, سائنٹسٹ کہتے ہیں نو آسمان ہے, یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں سائنٹسٹ میں اور قرآن میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں, اختلاف کی بات نہیں ہے. اصل میں سات آسمان ہیں, ایک کرسی ہے, کتنے ہو گئے؟ آٹھ. اور ایک عرش ہے, کتنے ہو گئے؟ تو اگر سائنٹسٹ کرسی کو بھی آسمان کہہ دے, عرش کو بھی آسمان کہہ دے, تو آپ کو مجھے کیا اختلاف ہے؟ نو میں اور سات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ ایسی کرسی نہیں جس میں میں بیٹھا ہوں, کرسی ایسی کرسی ہے جس کے سائے میں سات آسمان آ جاتے ہیں. تو سائنس پڑھنے والا اسے آسمان نہ کہے تو کیا کہے؟ اتنی بڑی کرسی ہے, اور وہ کرسی خود پھر عرش کے سائے میں ہے. ان سائنٹسٹ اور فلسفہ اور منطق کے فلسفہ کے ذرا اماموں سے پوچھو کہ وہ جو عرش ہے اللہ کا, اس کے اندر کا قطر کتنا لمبا ہے؟ وہ کہتے ہیں نصف قطر اس کا 10.5 کروڑ میل ہے, نصف قطر. تو پورا قطر کتنا ہوگا اندر کا؟ 21 کروڑ میل. یہ اندر کا حصہ ہے, باہر کا کتنا ہے کہتے ہیں ہم نہیں اندازہ لگا سکتے. اتنا بڑا جو عرش ہے تو پھر وہ اس کے سائے میں تو کرسی ہوگی نا, اور اسی عرش کے نیچے ہے جسے قرآن کہتا ہے مقام علیین, جہاں نیک لوگوں کی روحیں, اسی عرش کے نیچے جنتیں ہیں, اور جہاں برے لوگوں کی روح ہیں وہ سات زمینوں کے نیچے ہے سجین. تو یارو نبی کا نام لے کر کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ تمہاری روح سجین میں چلی جائے؟ آپس میں محبت و شیر و شکر سے رہو, ایک دوسرے سے پیار کرو, ملاقات کرو گے مومن کی تو خدا کی قسم ثواب ملے گا. میرے نبی کا تو فلسفہ یہ ہے اس کی تعلیمات کا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملنے جائے تو پیغمبر کی سنت سمجھ کے جائے, خدا کی قسم ثواب ملے گا. مسلمان کی زیارت کرنا بھی کار ثواب ہے, عبادت ہے. تو آدمی کیوں جھگڑے میں پڑے؟ اس نبی کے نام لیوا ہیں جو محبت کا سبق پڑھانے آیا تھا, لیکن ہم کدھر چلے گئے؟ الٹے جا رہے ہیں. اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے یہ نقطہ ہے, اتفاق ہے, یہ آپ کو متحد کرنے کا ایک سبق ہے کہ رسول اللہ کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ. یہ محبت کا سبق ہے, اس پہ اختلاف اور جھگڑے نہ کرو. ولادت پہ لڑنے کی کیا ضرورت؟ ولادت تو کافر بھی مانتا ہے, مسلمان بھی مانتا ہے. ولادت کا کائنات میں منکر کوئی بھی نہیں. بات تو سیرت کی کرو, حضور کی زندگی کے منکر ہیں. جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا, خدا کی قسم مکے کے سارے کافر کہتے تھے محمد امین, محمد صدیق, محمد سچے بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں. جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو کہنے لگے انک لمجنون, تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے, یہ اعلان نبوت کے بعد ہوا. کیوں؟ حضور نے کہا کہ میری سیرت اپنا. اس لیے جشن منانا یہ مردہ قوموں کا کام ہے, مشن اپنانا زندہ قوموں کا کام ہے. پاکستان میں جشن مناتے ہیں کیا جی؟ محمد علی ڈے ہے, قائد اعظم ڈے, لیاقت علی خان کا ڈے ہے, علامہ اقبال کا ڈے ہے. ان سے پوچھو کہ محمد علی کی بات مانی ہے؟ علامہ اقبال کی بات مانتے ہو؟ لیاقت علی خان کی بات مانتے ہو؟ وہ تو یوں کہتا تھا میرا مکہ اتفاق کرو, تم تو گھر گھر میں لڑتے ہو آپس میں. ان کی تعلیمات نہیں مانتے, ان کا دل مناتے ہیں. یہ مردہ قوموں کا شیوا ہے. نہیں, پیغمبر کی بات مانو. جب نبی کی بات مانو گے تو خدا کی قسم جس طرح مرضی یا خوشیاں مناؤ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کی ولادت تو ہے ہی خوشی کی چیز, لیکن اسراف کرنا, نبی کی سنت سے ہٹ جانا, صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دینا, اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں, اس کی گنجائش بھی نہیں ہے اسلام میں. مگر کون ایسا بدبخت ہے جو محمد کے پیدا ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش نہیں ہوا؟ حضور کی ولادت سے تو چاند کو روشنی ملی. حضرت جابر فرماتے ہیں حضور بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آسمان کی طرف دیکھا, پھر حضور کی طرف دیکھا, رات کا وقت تھا. بدر منیر کو دیکھتا ہوں, سراج منیر کو دیکھتا ہوں. زمین پہ سراج منیر بیٹھا ہے حضور, اوپر بدر منیر ہے. دیکھتا ہوں دونوں میں خوبصورت کون ہے. آپ اور میں تو گپے لگاتے ہیں نا, صحابہ گپے نہیں لگاتے تھے, وہ فضول بات بھی نہیں کرتے تھے, وہ مبالغہ بھی نہیں کرتے تھے. جس طرح ہمارے شاعر کہتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ محبوب کے جیکٹ کے بٹن چاند پہ باندھ دوں جا کے. اپنے گھر پہ چڑھ نہیں سکتا, چاند پہ بٹن لگا رہا ہے جا کے. تو یہ بیوقوفی کی باتیں, مبالغے کی باتیں نہیں. صحابہ غلط بیانی بھی نہیں کرتے تھے, جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے, اور مبالغہ بھی نہیں کرتے, سچی بات کہتے تھے. تو حضرت صحابی کہتا ہے میں اوپر دیکھتا ہوں بدر منیر کو, نیچے سراج منیر کو, کہ دونوں میں حسن زیادہ کس کا ہے. تو صحابی کہتا ہے خدا کی قسم جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, نتیجہ یہ تھا کہ بدر منیر تو کچھ بھی نہیں, حسن تو سارا سراج منیر میں. وہ تو حسن مانگ کے لایا ہے, اصل حسن تو اس کو دیا ہے اللہ نے. اور یہی بات کہی حضرت حسان نے, فرمایا واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. سیدنا آسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ اور آپ کا حسن و جمال بیان کیا ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس کا ترجمہ بھی کروں اور تفصیل کروں, عشاء کا وقت ہو گیا. اصل چیز تو نماز ہے, ہم خوشیاں تو بڑی مناتے ہیں لیکن نمازیں غائب کر دیتے ہیں. صبح سے شام تک جلوس نکالتے ہیں, ان سے پوچھو نمازیں کتنی پڑھی ہیں, پتہ نہیں. اس لیے اصل نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جو نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو دیکھو کہ نماز پڑھتا ہے, زکات دیتا ہے, تو اس کا اسلام قبول کرو. اور اگر کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا, زکات نہیں دیتا, تو سمجھ لو منافق ہے. یہ اس زمانے کی بات کرتا ہوں, حضور کے زمانے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کہیں حملہ کرنے جاتے تھے, رات کو شب خون نہیں مارتے تھے, انتظار کرتے تھے صبح کا. جب صبح کی روشنی نکل جاتی تھی, حضور فرماتے تھے دیکھو بستی سے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی, اگر بستی سے اذان کی آواز آئے تو اس بستی پہ حملہ نہ کرنا, یہ مسلمانوں کی بستی ہے. اگر اذان کی آواز نہیں آ رہی تو کافر ہے, حملہ کر دو ان پہ. اور آج کی ہماری بستی ہوتی تو کیا ہوتا, غیر تو غیر مولوی بھی صبح سوئے رہتے ہیں ماشاء اللہ. مسجد میں ہیں وہ, ہمارے شاہ صاحب تھے, آپ بھی جانتے ہوں گے فیض علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ ہم مسجد میں دو ہی ہوتے تھے نوازی. میں نے کہا شاہ جی کون؟ کہتے ایک میں امام اور ایک اذان دینے والا. کہتے پوری مسجد میں نمازی غائب. اس لیے یارو اصل میں تو نماز ہے, جو انسان انسان کے اور کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے، اس لیے نماز کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ مجھ سے کہلوایا اس میں غلطی کوتاہی دعا کرے اللہ معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔